فاتحة. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. ہم انسانوں کا خالق، ہم انسانوں کا رازق، ہم انسانوں کا مالک اور ہادی اللہ، ہم انسانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم اگر دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو اپنا رخ دین حنیف، دین یکتا پرستی کی طرف موڑ دو، کیونکہ یہی وہ دین ہے جسے اللہ نے فطرت انسانی کے عین مطابق بنایا ہے، وہ فطرت جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آئین، کوئی مکتب فکر، کوئی دبستان تمہیں خوشیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، حقیقی سکون عطا کر سکتا ہے، تو وہ یہی دین ہے. کبھی بھی اس دین کا سودا مت کرنا، کبھی بھی اس دین سے منہ موڑنے کی کوشش نہ کرنا، کسی مرحلے میں، کسی جگہ پر، کسی مقام پر. جہاں مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں خود یہ دین تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے. یہ مشکل دین نہیں ہے، آسان دین ہے. شرط یہ ہے کہ اس دین کو سمجھو، اس دین کے قریب آؤ اور اس دین کو گلے سے لگاؤ. اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے چھوڑ دینا ضروری نہیں ہے. جب تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اس کے نسخے پر پہلے یہ جو ہے ریسرچ تھوڑی کرتے ہو کہ اس میں کیا کیا ہے. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں جو تم سے ڈاکٹر کہہ رہا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ انجیکشن لگاؤ، اس انجیکشن میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب، شاید آپ نہ سمجھ سکے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اپنے 10 سال 15 سال کی تحقیقات اور تجربے کا یہ جو ہے نچوڑ ایک لائن میں پیش کر رہا ہے. تو آپ اس کو ایک منٹ میں کیسے سمجھ لیں گے؟ ہاں، یہ دیکھو کہ ڈاکٹر لائق ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے یا نہیں، مخلص ڈاکٹر ہے یا نہیں. ان باتوں کو ضرور اچھی طرح سے پرکھو، لیکن جب پرکھ لیا، سمجھ لیا، اب اس کے بعد اس سے بحث کرنا، چونچرا کرنا، یہ نہ تمہاری صحت کے لیے مفید ہے
اور نہ تقاضائے عقل و شرافت ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا, دیکھو کبھی بھی دین سے انحراف کی کوشش مت کرنا. وقت پڑے اگر دین کا کبھی ٹکراؤ ہو جائے ہمارے دنیا کے جو ہے مفادات سے, تو دنیا کے مفادات کو قربان کر دینا, دین کو قربان نہ کرنا. یہی وہ پیغام ہے جو خدا نے دیا, یہی وہ پیغام ہے جو ائمہ نے دیا, یہی پیغام پیغام کربلا ہے, یہی پیغام پیغام کربلا ہے. ممکن ہے کہ انسان مومن ہو اور بے دین ہو, ممکن ہے کہ انسان مومن ہو اور بے دین ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن دیندار ہی ہو. ایک بات آپ کو بتا دیں کہ لفظ ایمان, ایمان اسلام دین, جب کبھی ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے یہ جو ہے ساتھ ایک ساتھ استعمال ہو جائیں, اسلام کا معنی الگ ہوتا ہے, ایمان کا معنی الگ ہوتا ہے. وہاں پر اسلام کا معنی ہوگا زبان سے کسی بات کا اقرار, اس دین کا یعنی توحید کا اور یہ جو ہے رسالت کا اقرار کر لینا, عمل شرط نہیں ہے. الاقرار باللسان, عمل ہو یا نہ ہو شرط نہیں ہے, عمل اسلام ہو گیا. اس اسلام کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں فائدہ ہے, اس اسلام کا بھی فائدہ ہے. اس اسلام کا فائدہ دنیا تک ہے, آخرت میں اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں فائدہ یہ ہے کم سے کم ہندوستان میں کہ گوشت کھانے کی پرمیشن مل جاتی ہے. دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کی آسانی ہو جاتی ہے. دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ میراث کے حقدار ہو جاؤ گے. یعنی اگر باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے تو کافر کو مومن کی میراث نہیں ملتی, لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا میراث مل جائے گی. ظاہری طہارت آ جاتی ہے, ان کے ہاتھ سے کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے, جان بچ جاتی ہے. یعنی جنگ ہو رہی ہے اسلام اور کفر کے درمیان, مسلمان کی زد پر کافر آ گیا, اس نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب اس پر آپ تلوار نہیں چلا سکتے. زبردستی دین منوانا نہیں ہے, یہ جنگ ہو رہی تھی, ایک امتیاز اس کو ملا ہے. جیسے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب دل سے کہا جیسے کہ ہم اس کے دل کا حال تو نہیں جانتے, ہمیں شک کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ نہیں, تو اس نے جان جو ہے بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے. اگر دل سے کہا ہے تو یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ, یہاں تلوار سے جان بچے گی وہاں جہنم سے جان بچے گی. لیکن اگر نے زبان سے کہہ دیا ہے, اس نے فقط زبان سے کہا, دنیا میں یہ فائدہ ہے بچ جائے گا. تو اسلام اور ایمان اگر ایک ساتھ استعمال ہو تو وہاں کے اوپر اسلام کا معنی ہے زبان سے اقرار چاہے عمل ہو یا نہ ہو. اس اسلام کا فائدہ دنیا میں ہے آخرت میں نہیں ہے. بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں اگر یہ نہ کیا تو یہ جو ہے مسلمان نہیں, تو کیا مطلب, وہ کافر ہو گیا, اس کے ہاتھ سے کھانا پینا ناپاک نجس, طلاق ہو جائے الگ ہو جائے میاں بیوی, کیونکہ مومنہ بیوی کافر شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, یا اس کا الٹا وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شوہر مومن بیوی کافر ساتھ نہیں رہ سکتی, الگ ہو جائے نہیں. مثلا حدیث ہے کہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, اگر کوئی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اسے دنیا کے یہ جو ہے مسلمانوں کا خیال نہیں ہے, اپنا خیال ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, بحرین میں کیا, ہم سے کیا مطلب, ہمیں اپنی فکر ہے, دوسروں سے واسطہ ہمیں نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو ہے مسلمان نہیں, کیا مطلب مسلمان نہیں ہے, یعنی اب اس کو اپنے باپ کی یہ جو ہے میراث نہیں ملے گی, اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں, نہیں. مسلمان آخرت کا جو فائدہ ہے وہ اسے نہیں ملے گا. من بات شبعانا وجاره جائع فلیس بمسلم, تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. یعنی کیا مطلب مسلمان کافر ہو گیا؟ نہیں، آخرت کا فائدہ اس سے نہیں ملے گا. تو گفتگو آئی ہے، میں واقعہ نقل کر دوں، نجف اشرف میں ایک مرجع تقلید کے پاس ایک عالم دین تشریف لے گئے اجازہ لینے کے لیے. نہیں پتہ اجازہ خمس ہے، اجازہ روایت ہے، اجازہ حدیث، کوئی بھی اجازہ ہو، بہرحال اجازہ لینے گئے. ان مجتہد نے کہا کہ میں تمہیں اجازہ نہیں دوں گا. پہچانے اسلام کیا ہے؟ کیوں کہ تم فاسق ہو. حضور کون سا گناہ کیا تھا مجھے فاسق کہہ رہے ہیں؟ مجھے کون سا گناہ کیا ہے؟ شراب پیا ہے، چوری کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے. عام طور سے گناہ تو ہم لوگ یہ دو چار گناہ اسی کو سمجھتے ہیں نا، گناہوں کے فرض گناہ دو چار گناہ، الحمدللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم پاک و پاکیزہ ہیں. تم فاسق ہو. میں کیوں فاسق ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کل تمہارے محلے میں ایک شخص بھوک سے مر گیا. کہ خدا کی قسم مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ بھوکا ہے. کہ جب ہی تو میں تمہیں فاسق کہہ رہا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کا یہ جو ہے فرما بردار بندہ اسے اپنے محلے کی خبر نہ ہو؟ اس لیے میں تمہیں فاسق کہہ رہا ہوں. اگر تمہیں خبر ہوتی کہ وہ بھوکا ہے اور مدد نہ کرتے مر جاتا تو میں تمہیں کافر کہتا. کفر فقط لا الہ الا اللہ نہ کہنا کا نام نہیں ہے، میں تمہیں کافر کہتا. بہرحال تو جہاں جہاں اسلام اور ایمان ساتھ ساتھ آ جائیں تو اس کا معنی اسلام یعنی ظاہری اقرار، ایمان دل کے گہرائیوں میں اتر جائے، زبان سے اقرار ہو اور اعضاء و جوارح سے عمل انجام پائے. اگر اسلام اور ایمان ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر تنہا لفظ ایمان استعمال ہوا، تنہا لفظ اسلام، تو کہیں کے اوپر یہ اسلام ایمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کہیں پر ایمان اسلام کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. یعنی اگر اکیلا لفظ اسلام آیا ہے تو ممکن اس سے مراد وہی ایمان ہو، یعنی دل سے اقرار، زبان سے اظہار اور عمل سے ثبوت دینا کہ ہم اس پر قائم ہیں. جناب ابراہیم کے سلسلے میں ہے نا، ماں کانا ابراہیم ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کیا ہے؟ کانا مسلما حنیفا. کس معنی میں یہ جو ہے تھے مسلم؟ فقط زبان سے اقرار کے معنی میں تھے مسلم. تو اگر یہ الگ الگ، اس کو یاد رکھیے گا، یہ جو ہے فنی بحث تھی جو میں نے آپ کی علمی بحث تھی جو پیش کر دیا فرق اسلام اور ایمان کا، اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، وہ کہتے تھے میں ایمان لائے، نہیں تم ایمان نہیں لائے، کہو کہ ہم اسلام لائے، قالوا اسلمنا قولوا اسلمنا، تو یہاں ایمان الگ ہے اسلام. لما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے. تو اگر الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں، کہیں پر ایمان اسلام کے معنی میں یعنی صرف زبان سے اقرار ہے، کہیں اسلام ایمان کے معنی میں یعنی دل میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے اور عمل میں بھی ہے. فرق تھا عرض کیا. تو ممکن ہے کہ انسان مومن ہو لیکن بے دین ہو، یعنی وہ مومن ایسا ہے کہ جہاں کہیں مصلحتیں اس کی اپنی ہیں وہاں تو دین پر عمل کرتا ہے، اور جہاں مصلحتیں نہیں ہیں وہاں دین سے یہ جو ہے بیگانہ ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیبغض المؤمن الضعیف، اللہ نفرت کرتا ہے کمزور مومن سے. کیا مطلب؟ جو مومن پہلوان ہے انہیں کو اللہ دوست رکھتا ہے، دبلا پتلا منہنی سا کوئی ہے بچارہ تو ان کو اللہ دوست نہیں رکھتا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مومن ضعیف سے کیا مراد ہے؟ یہ مومن ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جنہیں اللہ دوست نہیں رکھتا، جن سے اللہ یہ جو ہے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے اللہ ان سے، یہ کون ہے؟ فرمایا الذی لا دین لہ، یہ وہ مومن ہے جس کے پاس دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ مومن ہے کہ جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہونے لگتا ہے دنیا کو گلے سے لگا لیتا ہے، دین کو قربان کر دیتا ہے. دنیاوی لذتیں اس کی نگاہ میں زیادہ اہم ہیں اخروی لذتوں سے. 8 گھنٹہ کرکٹ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے, 8 منٹ کی نماز اس کی حلق سے نہیں اترتی, 8 منٹ کی نماز اس کے لیے بھاری ہے, بھاری ہے نا, بولے باپ رے باپ نماز پڑھنی پڑے گی, کیسے بھاگ جائیں, کیسے فرار کر لیں. پوری اس بات کی کوشش ہے کہ اس کے مال میں سے کوئی ایک پیسہ لینے نہ پائے, اپنے مال کی حفاظت کا پورا خیال ہے. لیکن خمس اور یہ جو ہے زکوٰۃ کے نام پر جو اللہ نے ضعفاء اور فقراء کا اس کے مال میں حق رکھا ہے, اسے کوئی خیال نہیں ہے, اپنا مال نہ جانے پائے, اس کا تو اسے خیال ہے. اسے اس بات کا خیال ہے کہ کوئی اس سے دھوکہ نہ کرنے پائے, لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں کہ وہ خدا سے دھوکہ کر رہا ہے. کچھ لوگ خدا سے دھوکہ کرتے ہیں. منافقین کی پہچان جو قرآن نے بیان کیا, ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم یراؤون الناس اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ منافقین کی پہچان کی کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں, اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں وہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک عالم دین تھے, کچھ یہ جو ہے بزنس مین اور تاجروں کے درمیان میں, دکانداروں کے درمیان گفتگو کر رہے تھے, کہنے لگے کہ ہوشیار رہنا کہیں پردیسی تمہیں دھوکہ نہ دے دے. کہنے قبلہ کیا باتیں کر رہے, پردیسی ہمیں کیسے دھوکہ دے گا, ہم اسے دھوکہ دیتے ہیں. پردیسی آیا اس کو تو مارکیٹ کا حال ہی نہیں معلوم, یہاں کون سی چیز کتنے میں ہے, $5 کی ہے, 10 کی ہے, 20 کی ہے. ہاں رہنے والوں کو تو سب پتا ہے. پردیسی آیا تو آیا دکان کے اندر خریدنے کے لیے, وہ سمجھ لیتا ہے کہ امریکہ میں جو مال ملتا ہے حتماً بہت قیمتی ہوگا. یہ نہیں معلوم کہ ساری دنیا کا کوڑا کرکٹ بھی چلا گیا دکان کے اوپر. کتنے کا؟ دیکھ لیا کہ پردیسی ہے, ان کا یہ جو ہے $100, جھٹ سے نکال کے دے دیا. تو دھوکھا تو ہم دیں گے پردیسیوں کو, پردیسی کہاں سے ہمیں دھوکھا دے گا. عالم کہہ رہے ہوشیار رہنا پردیسی تمہیں دھوکھا نہ دے جائے. بولے کہ ہم اسے دھوکھا دیں گے, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پردیسی تمہیں دھوکھا نہ دے جائے. کیونکہ تم نے آج $10 کی چیز $100 میں اس کے ہاتھ بیچ دیا, ایک دن قیامت کا بھی دن تو ہے, وہاں پکڑے جاؤ گے, وہاں پکڑے. تم نے اسے دھوکہ دیا تھا, $10 کا سامان 100 میں بیچا, 90 کا دھوکہ دے دیا, 90 لاؤ, وہاں پر ڈالر تو ہے نہیں دینے کے لیے, وہاں پہ ڈالر نہیں ہے دے, مگر دینا تو ہے, حق ادا کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے, کیا دیں, ڈالر تو لے کر کے نہیں آئے ہیں یہاں پر, دیں گے کیا, نیک اعمال تو لے کے آئے ہو نا. 10 دن معصوم میں مجلسیں کی تھیں, امام حسین کا ماتم کیا تھا, روئے تھے, ثواب تھا نا اس کا, وہ ان کو دو. حج کرنے گئے تھے نا تم, حج کا ثواب ان کو دو. $7,000 خرچ کر کے ہم نے حج کیا تھا, وہ $7,000 والا حج ہم نے $90 میں دے دیا, دھوکہ کس نے کھایا, اس نے یا ہم نے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ان المنافقین جو خادعون اللہ وہو خادعہم, منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ کو کیا دھوکہ دو گے تم, اپنے ہاتھ سے اپنے پیر میں کلہاڑی تم مار رہے ہو. نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ, اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا, 4 بجے 3 بجے رات میں سوئے ہیں, 5 بجے اٹھتے ہیں, اٹھ بھی اگر اٹھ گئے تو, اٹھے بھی تو بات ہی نہیں ہے, تو جمع ہی لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, جمع ہی لیتے ہوئے بہت, اب اٹھیں گے نہیں, اٹھ گئے کہیں اگر, اچھا اور اگر جاب کے لیے گئے, جمع ہی وہاں پہ لیتے ہیں, کم سے کم یہاں پر نہیں لیتے نا, ہم لوگوں کے یہاں خاص سب کچھ چل جاتا ہے, سو بھی سکتے ہیں, دیکھیں یہاں تو فوراً فائر کر دیں گے. یہاں بالکل چاقو چوبند دکھانا یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى, جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں وہ شادابی نہیں ہوتی, ایک بوجھ ہے ان کے اوپر. لا يذكرون الله الا قليلا, اللہ کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں, کبھی کدار. 24 گھنٹے میں تو چند منٹ کے لیے یاد کر لیا, بقیہ پوری زندگی جو ہے یاد خدا سے خالی. ایک مومن وہ ہے جس کی زندگی کا کوئی لمحہ یاد خدا سے خالی نہ ہو. تجارت کر رہا ہے تو یاد خدا کے ساتھ, بزنس کر رہا ہے یاد خدا کے ساتھ, کارخانے لگا رہا ہے یاد خدا کے ساتھ, جنگ کر رہا ہے یاد خدا کے ساتھ. جب اس طرح کا بزنس ہوگا, ایسا کاروبار ہوگا, ایسی جنگ ہوگی تو کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. دنیا آباد ہوگی, آپ کی دنیا آباد ہوگی کسی کی دنیا ویران کیے بغیر, دنیا کسی کی اجاڑے بغیر. آج بہت سارے ملکوں نے ترقی کی ہے, اپنا ملک آباد کر لیا دوسرے ملکوں کو ویران کرنے کی قیمت پر. یہاں جب ترقی ہوگی تو اس طرح سے ترقی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی. دین کے ساتھ ترقی ہوگی, مگر ایسی ترقی ہوگی جہاں دوسروں کو ویران نہیں کیا جائے گا. کیونکہ دین جب میدان عمل میں آنے کی دعوت دیتا ہے صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں. میں نے عرض کیا تھا دولت کمائیں, جتنی زیادہ دولت کما سکتے ہیں دولت کمائیں, مگر یاد رکھیں کہ سب یہ آپ کے لیے نہیں ہے. دولت اپنے لیے کمانا اور ہے, دوسروں کے لیے کمانا اور ہے. یہ جو مولائے کائنات کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا, 1 بلین ڈالر کی دولت کمائی تھی علی نے. جتنا علی نے کام کیا تھا 25 سال کے دوران, جتنے چشمے کھودے تھے, جتنے باغات لگائے تھے, ان سب کی قیمت جب نکالی گئی ہے, جو سب کتابوں میں محفوظ ہے نا موقوفات علی کے نام سے, کیونکہ علی جو کچھ کام کرتے تھے اسے جو ہے وقف کر دیتے تھے علی عوام, اپنے لیے رکھتے کچھ نہیں تھے. 1 بلین ڈالر. تو 1 بلین ڈالر دنیا آباد تو ہوئی, مگر کسی کی دنیا ویران کر کے نہیں. اگر دین کے سائے میں, کیونکہ دیکھیے اسلام کے اندر انسان کی ذمہ داریاں دوسروں کے سلسلے میں بھی بہت ساری ہیں. اقتصادی ذمہ داریاں اسلام میں 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں, 4 اسٹیج کہہ لوں, 4 اسٹیج ہے. پہلا مرحلہ, جو کمایا ہے اس میں خمس و زکات. خمس کیا ہے؟ سیونگ, بچت میں سے 20%, یہی ہے نا, آمدنی میں سے نہیں. کھایا پیا, زیارت کے لیے گئے, شادی بیاہ, بچوں کا تحفہ, تحائف, گفٹ, سب کچھ دے دلانے کے بعد جو بچا اس میں سے 20% دینا ہے, یہی تو ہے نا خمس. تو پہلی اسٹیج, پہلا مرحلہ خمس ہے, زکات ہے. دوسرا مرحلہ انفاق ہے. انفاق یہ جو ہے دوسرا مرحلہ. انفاق کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں ہے, فی قرآن میں انفاق کا ذکر بہت ہے نا, ينفقون عنوان سے بہت جگہوں پر ذکر کیا ہوا. جہاں نماز ہے نماز کے ساتھ ساتھ انفاق ہے, فلاں ہے. آئے پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ انفاق کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, انفاق کیا ہے؟ قرآن نے نقل کیا, یسألونک ماذا ينفقون. خمس تو جان گئے, زکات تو جان گئے, اب یہ انفاق کیا چیز ہے جس کا بار بار حکم ہے قرآن میں؟ یسألونک ماذا ينفقون, آیت اتری, قل العفو. جو چیزیں گھر میں اضافی ہیں, ایکسٹرا جو چیزیں ہیں. خمس میں کیا تھا؟ سیونگ میں سے 20%. کمایا کا جایا, $10,000 بچ گیا, $10,000 میں سے آپ کو دینا ہے, $2,000 نکال دیا, $8,000 پھر بھی بچا ہے نا. اب انفاق کیا ہے؟ جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہے. البتہ وہ خمس و زکات واجب ہی, انفاق واجب نہیں ہے. یہ کمال ہے, یہ اسلام کی پہچان ہے, ایک مسلمان کی تہذیب ہے, کلچر ہے مسلمان کا, واجب نہیں ہے. ہم نے $100 کمایا, خرچہ ہمارا ہے یہ جو ہے $50 کا, اکیلے ہیں, تنہا ہیں, بیوی بچے نہیں, کوئی نہیں, $50 میں ہمارا خرچہ ہو گیا, 50 بچ گئے. سیونگ کریں, عف, غریبوں کو دے دو. سیونگ نہیں ہے یہاں پر, یہ ہے انفاق. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے, تیسری اسٹیج اور ترقی ہو گئی، وہ ہے مواسات. یاد رکھیے گئے لفظوں کو، مواسات. مواسات کیا ہے؟ مواسات ہے اپنے مومن بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے دکھ درد میں شرکت کرنا ہے مواسات. ہم نے $100 کمایا، $100 ہماری اپنی ضرورت ہے، سیونگ کچھ نہیں ہے، بچت کچھ نہیں، اضافہ کچھ نہیں، ایکسٹرا کچھ نہیں ہے، $100 ہماری ضرورت. ہمارا ایک برادر مومن ہے، محتاج ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. $100 کی اسے بھی ضرورت کے پاس نہیں ہے، 50 اسے دے دیں گے، 50 اپنے پاس رکھ لیں گے. ایک روٹی ہمارے پاس، آدھی ہم کھائیں گے، آدھی اسے کھلا دیں گے. یہ ہے مواسات، یہ ہے شیعوں کی پہچان. انفاق عام مسلمانوں کی پہچان تھی. اب تیسرا مرحلہ آیا نا، شیعوں کا رتبہ بڑا ہے نا، تو جن کے رتبے ہیں بڑے ان کو سیوا مشکل ہے، خام خواہ کا رتبہ نہیں ملتا. تیسرا مرحلہ جو ہے مواسات، یہ شیعوں کی پہچان ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے، شیعت بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے شیعت. کبھی انشاءاللہ اگر ہوا تو بیان کروں گا شیعت ہے کیا، کتنا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے شیعت. اگر یہ پہچاننا ہے کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے، اب بتا، ایک شیعہ دنیا والا ہے کہ آخرت والا؟ میں آخرت والے کی بات کر رہا ہوں، دنیا والے کی بات نہیں کر رہا، دنیا انشاءاللہ ہے، سبھی ہیں. اگر پہچاننا ہے، چونکہ ہر دعوے کا ثبوت چاہیے نا. یہودیوں نے دعویٰ کیا ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے کہا ثبوت دو. سورہ جمعہ میں ہے نا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہودیوں نے دعویٰ کر دیا ہم اللہ کے دوست ہیں، کا ثبوت دو. اگر کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے، دوستی میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ دوست کو دوست سے ملنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہے کوئی ایسا دوست دوست ہو اور دوست سے ملنے کا شوق نہ ہو؟ دوست کو دیکھتے ہی اس کی باتیں کھل جاتی ہیں. اگر تم اللہ کے دوست ہو، سچ بولتے ہو، تو موت کی تمنا کرو. موت کیا ہے؟ لقاء اللہ ہے نا. یہودیوں سے تو کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دوست ہو تو ثبوت پیش کرو. ہم سے ثبوت ہی مانگیں گے؟ تم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو، اہل بیت کے ماننے والے ہو، کچھ ثبوت، کوئی علامت تو ہونا چاہیے نا. علامت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں امتحنو شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پرکھو، پہچانو، جانچ کرو ہے یا نہیں ہے. جانچ کراتے ہیں نا، اپنے خون کی جانچ کراتے ہیں، فلاں کی جانچ کراتے ہیں، دیکھنے کے لیے لیب میں جا کر کے ہم صحت مند ہیں یا بیمار. یہ تو جسم کا جانچ کر رہا ہوا نا، جسمانی لیب میں جاتے ہیں. اب روح کی صحت کو سمجھنے کے لیے روحانی لیب میں آنا پڑے گا. امتحنو شیعتنا، امام صادق یہ جو ہے لیب دے کے جا رہے ہیں آپ کو، اور جانچ فری ہے اور آٹومیٹک ہے. یہاں پر ہوتا ہے وہ سکہ ڈال دیا تو ہو گیا، یہاں پہ آپ سکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، فری کے لیب ہے. امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، اگر ہمارے شیعوں کو پرکھنا ہے کہ شیعہ ہیں یا نہیں، تو ان کو نماز کے موقع پر رکھ لینا. اذان ہونے کے بعد دیکھو ان میں ہلچل آئی کہ نہیں آئی، ان میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، نماز کی آمادگی ہے یا نہیں ہے. امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، کہ وہ نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. پڑھنا اور چیز ہے، حفاظت کرنا اور چیز ہے. ایک شیعہ فقط نماز پڑھتا نہیں ہے، نماز کی محافظت کرتا. محافظت کیا مطلب؟ یعنی نماز کو اول وقت انجام دینا. جیسے ہی نماز کا وقت آ گیا، امام خمینی اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب انسان نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو نماز ایک خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے. نماز کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس جائے گی نا. تجسم اعمال خود ایک بحث ہے، فی الحال سے نہیں چھیڑنا چاہتا. خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس جائے گی، اور جاتے جاتے دعا دیتی جائے گی کہ پالنے والے جس طرح سے اس نمازی نے مجھے عزت بخشی، تو اسے عزت بخش. اور جب انسان نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، مگر پڑھ لیں گے ابھی کیا، مؤذن نے اذان دے دیا، پڑھ لیں گے، وہ تو بات کر رہے ہیں. ارے بھائی جماعت شروع ہو چکی ہے، اور عشاء میں دونوں شامل ہو جائیں گے، مغرب عشاء دونوں نپٹا دیں گے. ابھی کیا جلدی کاہے کی ہے، ابھی تو کھانا کھا رہے ہیں، ابھی تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میچ چل رہا ہے بھائی. فائنل میچ اگر ہے تو پھر کیا کہنا، ورلڈ کپ ہے تو کیا کہنا. نہیں نہیں دیکھنا ہے ابھی کیا ہوتا ہے، کون آؤٹ ہوا، کس نے کیا کیا. ابھی تو کاروبار کر رہے ہیں، ابھی تو بزنس ہے، ابھی تو گاہک آیا ہوا ہے، ابھی تم سے ملنا، ابھی تو کھانا نہیں کھایا ہے، ہزار بہانے پکڑ لیں گے. ابھی تو سورج ڈوبنے میں بڑا ٹائم ہے. اگر نماز کو انسان نے پڑھا تو مگر تاخیر سے پڑھا، تو نماز وہ بھی نماز تو جائے گی اللہ کے پاس، لیکن وہ بدصورت شکل میں جائے گی، اور جاتے جاتے نمازی کو بد دعا دیتی جائے گی کہ پالنے والے جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا، تو اسے ذلیل کر، تو اسے ذلیل کر. سمجھ میں نہیں آتا کہ اول وقت پڑھنے میں عزت اور دیر میں پڑھنے میں ذلت کہاں سے آ گئی. نماز تو نماز ہے نا بھائی، اتنی ہی نماز پڑھا جتنی اول وقت پڑھنا تھا، وہی سورہ ہے، وہی حمد ہے، وہی رکوع ہے، وہی قیام، وہی سجود، وہی تشہد، وہی دعائیں، وہی تسبیح، کوئی فرق نہیں ہے، سب کا سب وہی ہے. اول وقت اگر پڑھ لیا تو عزت، اور تاخیر سے پڑھا تو ذلت. یہ کیا مفہوم ہے؟ مثال آپ کی خدمت ایک پیش کرتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی. کسی صاحب کی دعوت تھی، شادی تھی، ہمیں بھی بلایا، ہم بھی وہاں گئے. ہم نے وہاں دیکھا کہ جب یہ جو ہے وی آئی پیز آتے ہیں، اہم لوگ آتے ہیں، تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، کھانا آیا اچھا ہے، پہلے ان کو دیتے ہیں. ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں، ہم لوگ بڑے نہیں ہیں، لیکن بہرحال سماج بڑا سمجھ لیتا ہے، اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے آئی، پہلے قبلہ کو دو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور جو بچارا معمولی آدمی ہے، سب سے بعد میں گھر کے نوکر چاکر ملتا، ان کو بھی ہے. شادی میں گئے تھے، جو آیا اہم آدمی آیا، سب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، سب سے آخر میں ہم سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں. ارے کھانا تو بھائی، کھانا سب پورا ملا، نہ مقدار میں کمی، نہ یہ جو ہے کوالٹی میں کمی تھی، گرما گرم کھانا ملا، ساری چیزیں ملی. اب جو گھر واپس آئے، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، کیا بات ہے بھائی، اب کبھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے، ذلیل کرتے ہیں بلا کر کے. کیوں کھانا نہیں ملا؟ کہ کھانا تو ملا، کم ملا، کہیں کم بھی نہیں ملا، کوالٹی خراب تھی، کہیں وہ بھی نہیں. پھر غصہ کہاں کا ہے؟ کہ سب کو کھلا چکے تب ہمیں پوچھا. تو پہلے پوچھ لینا ہمارے ہاں عزت ہے یا نہیں، اور جب تاخیر سے پوچھے ذلت. سب سے پہلے پوچھا، سب سے زیادہ عزت. ٹائم ہو گیا نماز کا، کاروبار چھوڑا، بزنس چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، ٹیلی فون پہ کہا بعد میں بات کریں گے، سب کچھ کیا، چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر. یعنی نماز کی عزت ہماری نگاہوں میں دوسری چیزوں سے زیادہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیفا محافظتہم علیہا. شیعوں کو پہچاننا ہے تو نماز کے موقع پہ تو پہچانو گے، دیکھو یہ کس طرح سے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. پڑھ لینا کافی نہیں ہے. دوسری پہچان، تین پہچان اس حدیث میں، اور بھی پہچانے ہیں لیکن تین جو اس حدیث میں آئی ہیں. دوسری پہچان، ویلا اسرارنا کیفا حفظہم لہا عند عدونا. دیکھو یہ ہماری تعلیمات، ہمارے اسرار کی حفاظت ہمارے دشمنوں کے درمیان کس طرح سے کرتے ہیں. اہل بیت کی تعلیمات کو ایک دفعہ عمل کرنا ہے دوستوں کے درمیان. دوستوں کے درمیان عمل کرنا تو آسان ہے، سب کر رہے ہیں، جو کام سب کرتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے. سب پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی پڑھ لیا، سب روزہ رکھ ہم نے بھی رکھ لیا، سب کے ساتھ مشکل آسان ہو جاتی ہے. لیکن وہاں جہاں کوئی نہیں، اکیلے ہیں، معصوم سینٹر میں آئے، حجاب کر لیا، ان علاقوں میں گئے جہاں حجاب کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں جا کے کیا کیا؟ اگر ہمارے شیعوں کو پہچان، دیکھو جب یہ ہمارے دشمنوں کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ہماری تعلیمات کو زندہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہاں جا کے ہماری تعلیمات پہ عمل کر یا نہیں، ماحول دیکھ دیکھ کر کے کام کرتے ہیں. دینداروں کے ماحول میں جائیں گے ان کی جیسی، بے دینوں کے ماحول میں چلے جائیں گے تو ان کے جیسے. ہمارے شیعہ عمل کرنے میں بہانہ نہیں لاتے ہیں. وہ کیا کریں ہم اس ماحول میں رہتے ہیں. اگر آپ اس ماحول میں نہیں کر عمل کر سکتے ہیں تو آپ کو وہاں پر رہنے کی کس نے پرمیشن دی ہے؟ ہجرت کا ہے کے لیے ہے ہجرت؟ فقط پیسے کی خاطر؟ انڈیا چھوڑ کر کے امریکہ آ سکتے ہیں؟ پاکستان چھوڑ کے امریکہ آ سکتے ہیں؟ کاہے کے لیے؟ ٹھیک ہے اس کے لیے ہجرت منع نہیں ہے, لیکن اگر کسی ماحول میں اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں وہاں رہنا جائز نہیں ہے. وہاں سے ہٹو جہاں ممکن ہو سکے, جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک جاؤ. حدیث ہے کہ من فر بدین ہی ولو شبرا من الارض کان رفیق محمد و ابراہیم فی الجنہ, جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے, بولو ایک بالشت. اس محلے سے اٹھ کے اس محلے میں آ جاتے ہیں, اس ملک سے چھوٹ نکل کے اس ملک میں جانا ممکن نہیں ہے. وہ جو ہے ویزا نہیں دیں گے, رہنے نہیں دیں گے, وہ نہیں جا سکتے اس ماحول میں جو کہ بڑا دیندار ماحول ہے, لیکن اس محلے سے نکل کے اس محلے میں تو آ سکتے ہیں نا. یہ اس محلہ چھوڑ کے اس محلے میں جاتے ہیں, وہاں کے اسکول زیادہ اچھے ہیں, جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو کبھی اس لیے بھی چھوڑ کر کیا ہے کہ وہاں کا دینی ماحول خراب ہے, یہاں کا دینی ماحول اچھا ہے. من فر بدین ہی, جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے, ولو شبرا من الارض, ولو ایک بالی, جتنا امکان میں ہے ہمارے وطن ملک چھوڑ کے جانا ممکن نہیں ہے. محلہ تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, ایک گلی کو چھوڑ کے دوسری گلی, اس گلی کے بچے اچھے نہیں, اس گلی کے بچے اچھے ہیں, اس گلی میں بچے ہمارے رہیں گے تو بہک جائیں گے, اس گلی میں بچے رہیں گے تو نہیں بہکیں گے. اجر معلوم ہے کیا ہے؟ وہ جنت میں محمد اور ابراہیم علیہ السلام کا ہمراہ ہوگا, ان کے پہلو میں اسے گھر ملے گا. بڑوں کے بغل میں رہنے کا شوق ہے نا, فخر سے کہتے ہیں نا میرا گھر معلوم ہے وہیں پر ہے. یہاں پر گھر کہاں ملے گا تمہیں؟ ان کی جگہ پہ ملے گا. تیسری پہچان جو پیغمبر, جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے, تیسری پہچان, وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاصَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيمَا أَيْدِيهِمْ. دیکھو ان کے ہاتھوں میں جو پیسہ ہے, کتنی کی بحث نہیں ہے کہ $100 ہے کہ ہزار ہے کہ لاکھ ہے کہ کروڑ ہے, یہ نہ کرے ہمارے پاس کیا ہے, ہزار دو ہزار والوں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, کروڑوں والے کی ہے. نہیں آپ کیا پاس ہے $10 بھی ہے. وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ, مال کی مقدار نہیں, اغنیا نہیں کہا ہے کہ مالداروں کی بات. وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ, دیکھو جو ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ اپنے بھائیوں کو اس پیسے میں شریک کرتے ہیں یا نہیں, شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے, ہمارے پاس جاب ہے, ہمارے دوسرے بھائی کی جاب چھوٹ گئی ہے. جاب چھوٹ جانے کا کیا درد ہوتا ہے آپ لوگوں سے بہتر کون جانے گا. ہمارے ہندوستان وغیرہ میں, پاکستان میں اگر جاب چھوٹ بھی ہے تو 4 مہینہ تو اتنا خاص اثر, چونکہ اتنی سیونگ رکھتے ہیں وہ, مگر یہاں تو ساری زندگی ادھار کی ہے. بڑا خوبصورت مکان ہے مگر ادھار کا, بڑی اچھی گاڑی ہے مگر ادھار کی, سب کچھ ساری زندگی جہاں ادھار ہی کی ہے نا, چمک دمک بہت ہے, کھوکھلی ہے, بے دم ہے. مارگیج نہ دیا اگر مکان کا تو کہاں جائے گا مکان, بینک والے لے جائیں گے, اور مارگیج کہاں سے دیں گے؟ جاب ہے, تنخواہ ملے گی جبھی تو. تو یہاں پر جاب چھن جانے کا درد سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد جاب نہیں ہے, ہمارے پاس جاب ہے, کبھی پوچھا فون کر کے, کبھی گئے اس کے یہاں, حالات کو معلوم کیا, ہیلپ کیا, اس کی مدد کیا, بھائی تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے, بچے کیسے پل رہے ہیں تمہارے. ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے غافل نہیں ہو سکتا, ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے بے خبر نہیں ہو سکتا. پاکستان میں دھماکوں کو مر گئے, مر گئے تو مر گئے, یہاں آ کے تھوڑا سا فاتحہ پڑھ لیں گے, تھوڑا سا زندہ باد مردہ باد کر لیں گے, پھر چھٹی. وہ ان کا خاندان کیسے پل رہا ہے؟ 14 کے بچے کس حال میں ہیں؟ تو چلے گئے نا, ان کو آپ روک نہیں سکتے تھے, لیکن جو رہ گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ فقط ایک سورہ فاتحہ کام چل گیا, تھوڑا سا غصے کا اظہار کر لیا, وہ پتہ نہیں وہ اپلیکیشن یہاں وہاں بھیج دیا, تو ٹھیک ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے, ذمہ داری ختم ہو گئی آپ کی. مواسات یعنی ان کے دکھ درد میں شریک رہنا. چوتھا مرحلہ ہے ایثار کا. پہلا مرحلہ خمس و زکات، دوسرا مرحلہ انفاق جو ایک اسلام کی پہچان ہے، تیسرا مرحلہ ہے مواسات جو شیعوں کی پہچان ہے، چوتھا مرحلہ ہے ایثار جس مرحلے میں صرف اہل بیت نظر آتے ہیں. ایثار کیا ہے؟ ایک روٹی ہمارے پاس ہے، ہم بھی بھوکے، ہمارا بھائی بھی بھوکا. مواسات تھا کہ آدھا آدھا، آدھا آدھا. انفاق دو تھی، ہماری ضرورت ایک ہے، ایک بچ گئی تھی ان کو دے دیں گے. ایثار کیا ہے؟ ایک ہی روٹی ہے. ایثار یہ ہے کہ تم کھا لو، ہم نہ کھائیں گے. اپنے اوپر دوسرے کو یہ جو ہے مقدم رکھنا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے مقدم رکھتے ہیں، ہر چند انہیں خود اس کی ضرورت ہے. یہ نمونہ اگر کہیں ملے گا تو اہل بیت کیا ملے گا؟ مدینہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے. ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں، نہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے پیسہ ہے. ملائکہ کائنات نے، وہ پیغمبر نے فرمایا، کون ہے جو اسے آج کی شب اپنا مہمان بنا دے؟ کون ہے؟ ایک ہی تو تھا ہمیشہ، کون کے جواب میں کہتا تھا میں. جبکہ یہ پیغمبر نے کہا کون؟ ایک شخصیت تھی، چاہے وہ جنگ میں ہو، چاہے یہ جو ہے بزم میں ہو یا رزم میں ہو، ایک ہی تھا. مولا علی کھڑے ہو گئے، میں. کیوں؟ ان کے پاس پیسہ بہت ہے کیا؟ کیپٹلسٹ ہیں، بہت سرمایہ ہے ان کے پاس. نہیں، ضروری نہیں، شاید گھر میں کھانا بھی نہ ہو. کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ پھر شاعر جواب دیتا ہے، اے روایت کے اسیرو، لو لو درایت کی دلیل، سب غنی تھے نام کے، حاجت روا کوئی نہ تھا. مولا کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں. لے کے چلے. یہاں سے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی سمجھ میں آتی ہے. رات میں گھر مہمان لے کے جا رہے ہیں، پوچھ لیا ہے گھر سے کیا ہوگا، بڑا اعتماد ہے، بڑا بھروسہ ہے، دونوں کا مزاج ایک ہے نا. ناممکن ہے کہ علی لے کے جائے اور بی بی کو اعتراض ہو جائے. گھر لے کے پہنچے، فاطمہ مہمان لایا ہوں، کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ آج کا دور تو ہے نا کہ فریج ہے، فریزر ہے، سب کچھ ہے، چھ مہینے کا کھانا کم سے کم رکھا ہی ہوا ہے، وہ دور نہیں ہے. اچانک مہمان لے کر کیا گئے ہیں، وہ بھی یہ گھر جہاں عام طور سے فاقہی کی خبر آتی ہے. فاطمہ کچھ گھر میں ہے، بی بی ایک کاسا لائیں، کہ یہ ہے کھانے، دکھا دیا، تھوڑا سا کھانا ہے، نہ ابھی حسنین نے کھایا ہے، نہ میں نے کھایا، آپ تو ابھی چلے ہی آ رہے ہیں، اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے. بی بی فرماتی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیے، میں بھی نہیں کھاؤں گا، بچوں کو بھی بہلا پھسلا کے سنا دوں، کھانا آپ انہیں کھلا دیجیے. مولا علی نے کھانا دیکھا، کھانا اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، دو آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اچھا، اگر علی کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں، دیکھیے اسلام فقط جسمانی پیٹ نہیں بھرتا، جسم کا پیٹ بھی بھرتا ہے، روح کا پیٹ بھی بھرتا ہے. اگر علی اس کے آگے لا کے رکھ دے، کھاؤ، تو اس کو احساس تو ہوگا نا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر مولا اس کے آگے کھانا لا کے رکھ دے، تم کھاؤ، اور مولا خود نہ کھائیں، تو اس کو تو پتا ہے نا کہ علی نے کھانا نہیں کھایا ہے، شرمندگی ہوگی نا اسے، میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا. کھانا تو کھا لے گا، مگر ضمیر جو ہے ملامت کرے گا. علی یہ نہیں چاہتے، نہ چاہتے کہ بھوکا رہے، دونوں گھر بیٹھ جائیں گے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضمیر کی جو ہے ملامت کا شکار ہو جائے. حکمت عملی سے کام لیتے ہیں, کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دیا. یہ چراغ فقط کربلا میں گل نہیں ہوا ہے, کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دیا, بجھا دیا چراغ کو, اور معصومہ کو لا کے دیا کہ دیکھو اس وقت تک اسے جلا کے مت دینا جب تک دسترخوان اٹھ نہ جائے. مولا علی کاسا لائے, جس میں کھانا تھا اس کو اس کے آگے رکھ دیا, اور ایک خالی کاسا اپنے آگے رکھ لیا. اس سے کہا بسم اللہ. مولا بھی کاسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ہاتھ کو دہن کی طرف لے جاتے ہیں, ہاتھ ڈال, وہ یہی سمجھ, کھانا روشنی اتنی نہیں ہے کہ پتا چل سکے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ مولا کھانا کھا رہا ہے, وہ بھی کھانا کھا رہا ہے آرام سے مطمئن, کوئی شرمندگی اسے نہیں ہے, آرام سے کھانا کھا رہا ہے. کھانا کھا چکا, دسترخوان اٹھ گیا, بی بی نے چراغ جلا کے دیا, ادھر چراغ جلا ادھر دروازے پر دق الباب ہو رہا ہے. مولا دروازے پہ آئے, کون دیکھا, رسول خدا کھڑے ہیں. یا اللہ کے رسول کیسے آنا ہوا؟ علی یہ بتاؤ آج شب اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں, یہ آیت لے کر کے آئے ہیں, وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کچھ ایسے بندے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے مقدم رکھتے ہیں, حالانکہ خود انہیں اس کی ضرورت. یہ آیت مولا کی شان میں نازل ہوئی, وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو یہ ایثار, ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک ختم نہیں ہو جاتی ہے. یہی ایثار اور قربانی کا سبق تھا جو کربلا تک کام آیا, جو کربلا تک کام آیا. حسین کو کیا پڑی تھی؟ ان کا خاندان ماشاءاللہ سب دیندار خاندان, بچے سب دیندار, سب نمازی, سب روزے دار, سب پرہیزگار, گناہوں سے دور. انہیں کیا پڑی تھی؟ نہیں, حسین یہ دیکھ رہے تھے اگر ہم نے کربلا میں آ کر کے اپنی قربانی نہ پیش کی تو دوسروں کا دین نہ بچے گا. ہمیں صرف اپنے دین کی فکر نہیں, ہمیں دوسروں کے دین کو بھی دیکھنا ہے. یہی وہ جذبہ تھا جسے لے کر کے حسین ابن علی کربلا میں آ گئے, اور آنے کے بعد سب کچھ حسین نے قربان کر دیا. عائضہ کو قربان کیا, اقربا کو قربان کیا, کڑیل جوان بیٹے کو قربان کیا, ننھے شیرخوار کو قربان کیا, یہاں تک کہ اپنے کنبے کی اسیری کو بھی قربان کر دیا. اسیری کے لیے بھی حسین تیار ہو. عزیزو, دس محرم تمام ہو گئی, جس کرب میں, جس یہ جو ہے مصیبت میں اہل بیت نے یہ رات گزاری ہے شب یازدہم. جب گیارہویں کی صبح نمودار ہوئی ہے, عمر سعد نے اپنے نجس لاشوں کو پہلے دفن کیا, اور پاک و پاکیزہ لاشیں زمین گھر میں کربلا پر بغیر غسل و کفن پڑے رہے. اس کے بعد آگے خبر دی جاتی ہے کہ تمہیں اسیر کر لیا گیا ہے, تمہیں کوفہ چلنا ہے. اونٹ لائے جاتے ہیں, بیویاں سوار ہونا چاہتی ہیں. عزیزو, ایک سفر تھا نا 28 رجب کا, کس شان سے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا, بیویاں کس شان سے سوار ہوئی تھی. کوئی محمل کا پردہ اٹھاتا تھا, کوئی جوتیاں سنبھالتا تھا, کوئی بازو پکڑ کر کے سوار کرتا تھا, کبھی قاسم آگے بڑھتے تھے, کبھی اونو محمد آگے بڑھتے تھے, کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے, کبھی عباس. ایک شان تھی بیویوں کی جب وہ سوار ہو کر کے مدینے سے چلی ہیں. اب دوسرا سفر ہو رہا ہے, کربلا سے جا رہی ہیں. اونٹ تو ہیں مگر ان پر ہماریا نہیں ہے, ان پر محملیں نہیں ہیں, ان پر کجاوا نہیں ہے. بے کجاوا بے محمل اونٹوں پر بیویوں کو سوار ہونا ہے, سوار کون کرے, سوار کون کرے. بیویوں کا دل بھر آیا. ایک دفعہ زینب آگے بڑھتی ہے, بیویوں اگر عباس نہیں تو کیا ہوا, عباس کی بہن تو موجود ہے, اکبر نہیں اکبر کی پھوپھی موجود ہے, بیویوں ہم تمہیں سوار کریں گے. ایک ایک بیوی کو جناب زینب نے سوار کر دیا. اب فضا رہ گئی ہیں اور زینب رہ گئی ہیں. فضا کہتی بیوی آپ سوار ہو جائیے, میں آپ کو سوار کروں گی. زینب کہتی ہے نہیں فضا, نہیں نہیں میں تمہیں بھی سوار کروں گی. فضا نہیں مان رہے ہیں, کہتی ہے فضا تجھے ماں زہرا کی قسم ہے, زینب نے فضا کو بھی سوار کر دیا. اب کون ہے جو زینب کو سوار کرے؟ دل بھر آیا, ایک دفعہ فرحت کا رخ کیا, بھیا عباس میدان کربلا کا رخ کیا, بیٹا علی اکبر. ارے پھوپھی کو بڑی شان سے لائے تھے, بیٹا پھوپھی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ, کسی طریقے سے زینب سوار ہو جاتی ہیں. قافلہ چلا, قافلے کو اس راستے سے لے جایا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن جنازے پڑے تھے. جیسے بیبیوں کی نظر اپنے شہیدوں پر پڑی ہے, ایک ایک بیبی نے اپنے اپنے شہید کے اوپر گرا دیا, کوئی علی اکبر کے لاشے پر, کوئی قاسم کے لاشے پر. عزیزو زینب اپنے بھیا حسین کے لاشے پر ہے. بھیا سے لپٹ جاتی ہے زینب, بے ابی العطشان حتى قضا, بے ابی المظلوم حتى مضا. ارے میرا باپ قربان ہو جائے اس پیاسے پر جو دنیا سے پیاسا چلا گیا. جناب زینب اپنے بھیا سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہیں کہ اچانک ان کی نگاہ امام سجاد پہ پڑ گئی. زینب نے کیا دیکھا کہ سید سجاد کا بڑا عجیب عالم ہے, نزدیک ہے کہ روح بدن کو چھوڑ دے گی, روح بدن سے پرواز کر جائے گی. بھیا کے جنازے کو چھوڑا, بھتیجے کے پاس آئی, بیٹا سجاد میں یہ کیا منظر دیکھ رہی ہوں. امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں, آخر وہ بیٹا کیا کرے جس کے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہو, اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو غسل بھی نہیں دے سکتا. ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیا ہے, گلے میں خاردار توک. جناب زینب کہتی ہے بیٹا اپنے دل کو سنبھالو, صحیح ہے کہ تمہارے بابا کو غسل و کفن نہ ملا, لیکن بیٹا فکر نہ کرو, میں نے نانا سے سنا ہے, ارے تمہارے بابا کا عظیم شان روضہ بنے گا, اطراف و اکناف سے چاہنے والے آئیں گے اور آ کے تمہارے بابا کو سلام کریں گے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے, ہمیں مومن دیدار بنا دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں پاکیزہ اور حلال روزگار عنایت فرما, جو با روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق عنایت فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. مطلب